الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کے مضامین اس پروگرام میں سن رہے ہیں تفسیر صراط الجنان سے جو کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے. اردو زبان کی بہت ہی آسان اور بڑی ہی اہم ترین بک جو کہ 10 والیومز پر 10 جلدوں پر مشتمل ہے. ہر گھر کی یوں کہیے کہ ضرورت ہے اور بڑی ہی آسان اس کی اب ایپ بھی بن گئی ہے. آپ ایپ سٹور سے یا پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل ٹیبلٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے فزیکلی ہدیۃً ہارڈ کاپی میں بھی خرید کر اپنے گھر میں رکھیں تو بڑی برکتیں انشاءاللہ الکریم ملیں گی. الحمدللہ ہمارا درس جاری تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 89 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا تھا. اللہ پاک قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ترجمہ، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست اور خباست اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 بت اور نمبر 4 ازلام یعنی پانسے ڈالنا. سب سے پہلے شراب کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نجس ہے، بری ہے، خبیث ہے، لہٰذا اس آیت مبارکہ میں شراب کو حرام کر دیا گیا. مفتی امجد علی اعظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس کو گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے، یعنی بنیاد ہے، جڑ ہے. لہٰذا شراب پینے والا بڑی بڑی برائیوں میں بڑی آسانی سے جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. مزید بھی احادیث مبارکہ میں شراب کے متعلق بہت سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت کی، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب کو بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر لعنت فرمائی. استغفراللہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. استغفر اللہ. آج کل آپ دیکھتے ہیں کلبز میں، بارز میں کیا ہوتا ہے، اولاً تو شرابوں کے نام چینج کر دیے گئے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شراب تھوڑی پی رہے ہیں، ہم تو یہ پی رہے ہیں، حالانکہ وہ شراب ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں یہ جانتے ہیں کہ نام ہی اس کا چینج ہے، باقی یہ اندر سے شراب ہے اور کام بھی شراب والے کرتی ہے. اسی طرح ساتھ میں گانے باجے یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، گانے والیاں یہ گا رہی ہوتی ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک دنیا بھر کا جو ایک ماحول ہے کلبس کا، بارز کا، ڈانس کلبس کا، جس میں بہت سارے مسلمان بھی جا کر شرکت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس حدیث پاک سے کہ یہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے آخری نبی غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ شراب کے نام بدل بدل کر اسے پیا جائے گا، سروں پہ گانے بجائے جا رہے ہوں گے، گانے والیاں گائیں گی، اور پھر ایک وعید بھی بتائی کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا اور بندر اور سور ان میں سے کچھ لوگوں کو بنا دیا جائے گا۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کے ماحول میں جاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور معاذ اللہ ایسے کلبز کی زینت بنتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اس آیت اور اس سے بعد والی جو آیت مبارکہ آئے گی، اس میں شراب کے حرام ہونے کو 10 مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کامیابی کا دار و مدار اس سے بچنے پر رکھا گیا ہے، شراب کو عداوت، دشمنی اور بغض کا سبب قرار دیا ہے، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا ہے، اور اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ شراب کی وجہ سے دنیا بھر میں جو نظارے نظر آتے ہیں اور جو نتائج ہمیں نظر آتے ہیں وہ کس قدر عبرت انگیز ہیں، اور مسلمان جو شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کس قدر پشیمانیوں اور پریشانیوں کا سامان کریٹ کرتے ہیں، وہ غور فرمائیں کہ شراب نوشی کی وجہ سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد مختلف ہلاک کر دینے والے خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ سالانہ لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، زیادہ تر ٹریفک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں، لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں، والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم رہتے ہیں، وہ جب بھی آتا ہے تو ادھم مچاتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، وہ خود بھی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور گھر کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے، لڑائیاں اور پیار محبت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا جو کیلکولیشن ہے، جو موازنہ ہے، جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں، تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں، زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں، ہسپتال، شراب سے متعلق جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے ہونے والی جو انکم ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے نسلوں کی تباہی، طبیعت میں سستی، بے راہ روی، ثقافت اور تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، طلاقیں، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے، آرزوؤں کی بربادیاں، صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان، یہ وہ نقصانات ہیں کہ جن کی تلافی کسی روپے پیسے سے ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت دے، اور شراب نوشی کی آفت بد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں جوئے کی حرمت کا بھی بیان ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ اس آیت میں جوا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ احادیث مبارکہ میں جوئے کی بھی شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ جوئے کے ایک کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جوئے کا ایک کھیل ہے نرت شیر، اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یہ کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرت کھیلتا ہے، یہ بھی جوئے کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ تو ناظرین یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان ہو اور وہ انہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل کر دے۔ ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی ہے جو معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے، اور قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے، لیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے دن رات اسی عمل میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ ہم یہاں جوئے کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ جوئے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تاکہ مسلمان انہیں سن کر اپنی حالت پہ کچھ رحم کریں اور جوئے سے باز آئیں۔ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں آپس میں لڑائیاں، بغض، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور بسا اوقات بڑی بڑی قتل و غارت گری تک یہ نوبت پہنچ جاتی ہے، اور لمبے لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور گینگز بن جاتے ہیں، آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ اسی طرح پھر جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتا ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی وہ محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ پھر جوئے باز نفع کے لالچ میں کثرت سے قرض لیتا ہے، کبھی کبھی سودی قرض بھی لیتا ہے، اور جب وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا، اسے قرض مزید نہیں ملتا، تو وہ ڈاکے پر، چوریوں پر لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے اور بالآخر وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے، جوا ایک تو کھلا جوا ہوتا ہے جس کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جوا ہے، بعض اوقات ایسی ڈیلز ہوتی ہیں یا ایسے کھیل ہوتے ہیں جو جوا ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، نہ ان کا نام جوئے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر ڈیل میں، ہر معاملے میں دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اپنے معاملات کے لیے، جس طریقے سے بھی پیسہ کما رہا ہوں، وہ شرعاً درست ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے علماء اکرام سے، دارالافتاء اہل سنت سے مربوط رہیں، علماء سے پوچھ کر اگر آپ پیسہ کمائیں گے تو انشاءاللہ الکریم حلال، طیب اور پاکیزہ روزی آپ کے اور آپ کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی۔ اس آیت میں مزید جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا وہ ہے انصاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نہر کرتے تھے، تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے، اور اگر انصاب سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ پاک کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہوں یا نہ ہوں، انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اسنام سے بچنا واجب ہے، اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مزید چوتھی چیز کے بارے میں جو منع کیا گیا وہ ازلام ہے۔ ازلام یہ زمانہ جاہلیت میں کفار نے تین قسم کے تیر بنائے ہوئے تھے، اور ان پر لکھا ہوا تھا، ایک پر لکھا ہوا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا ہوا تھا نہ، اور تیسرا تیر خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس یہ تیر ہوتے تھے، جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے فال نکالتے تھے، پانسا ڈالتے تھے، اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پرندوں سے، وحشی جانوروں سے برا شگون لینا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں وغیرہ سے فال نکالنا، یہ بھی اس میں داخل ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خط کھینچنا، فال نکالنا اور پرندے اڑا کر شگون لینا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ تو مسلمان بھی بعض اوقات اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب و غریب فال نکالنے کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سب ضعیف الاعتقادی، توہم پرستی، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، اور اس طرح کے جو بد فالیاں ہوتی ہیں، پانسے وغیرہ ڈالنے کے معاملات ہوتے ہیں ان میں، اور ستاروں وغیرہ کے حالات وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتا، وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اور جتنا شریعت نے اسے ان چیزوں میں اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے، اس حد تک اس کو لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کی طرف وہ نہیں جاتا۔ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر مزید دو باتیں پتہ چلی کہ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے دو پر کی طرح ہے، اور پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے ارادے سے یہ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ ترجمہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ ناظرین کرام، اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، جبکہ دینی ظاہری وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں پڑ جائے وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو چیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے، اسی لیے جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کو بھی حرام کر دیا گیا۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے، اس میں ان کا حکم ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مزید اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو، پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا، تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے رسول کا کام تو صرف تبلیغ فرما دینا ہے، انہوں نے اپنا کام کر لیا، وہ اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹے، وہ اپنے ثواب کے مستحق ہو گئے، لیکن تم ان کی مخالفت کر کے اور ان کے حکم سے اعراض کر کے اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ ان صحابہ اکرام کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے، جب ان کے بعد شراب کی حرمت شراب کا حرام ہونا اس کا حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے شراب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں. اسی طرح جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دوسرے شہروں میں ہیں اور انہیں ابھی اس بات کا علم نہیں کہ اللہ پاک نے شراب حرام کر دی ہے, اگر وہ اس لا علمی کے عرصے میں شراب پی لیں تو کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرام ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کیا وہ گناہ گار نہیں. اسی طرح جنہیں حرام ہونے کے حکم نازل ہونے کے بارے میں علم نہیں ان پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور انہیں بھی کوئی گناہ اس پر نہیں ملے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مسئلے کی آسانی کا بیان فرمایا گیا. اور اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقو جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں یہ تین بار آیا ہے. پہلے فرمایا گیا اتقو و آمنو, اس سے مراد شرک سے بچنا ہے. دوسرے اتقو سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا ہے. اور تیسرے سے مراد شبہات کو چھوڑ دینا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا, دوسرے سے اس پر قائم رہنا, اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اب بھی بچتے رہیں اور آئندہ بھی بچتے رہیں, یہ تین بار جو اتقو آیا اس کا معنی یہ ہے. آگے مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. ترجمہ, اے ایمان والو, ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں, پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ناظرین کرام, چھٹی ہجری جس میں واقعہ حدیبیہ پیش آیا, اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے. اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے. اتنی کثرت تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل اختیار میں تھا. اس کے متعلق اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی, لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں انہوں نے شکار نہ کیا. اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عظمت بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ کسی گناہ کے اسباب و مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے, جیسے نوجوان کو تقوی و پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی نسبت زیادہ ہے. یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے زیادہ بہتر ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کا واقعہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے, بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بھی بچنا ہی چاہیے کہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل تقوی سے ہی جاتا رہے. کیونکہ جو ان لوگوں میں جا کر پھر یہ کوشش کرے کہ میں نیک رہوں گا, گویا اس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا, تو بلا ضرورت ایسے لوگوں میں جانا یا اپنے آپ کو خود امتحان میں ڈالنا ہے, اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور صحابہ اکرام کی بھی کیا شان ہے, سبحان اللہ, اتنے زبردست مواقع ہونے کے باوجود شکار کے انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا. آج بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے بعض اوقات گناہ بڑے آسانی سے موجود ہوتا ہے, اس وقت ہمارا کیا انداز ہوتا ہے, ہم کس طریقے سے اس میں اپنا معاملہ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیتے ہیں یا بچ جاتے ہیں. غور کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں گناہ سے محفوظ بھی فرمائے, اور یقیناً وہ بچائے گا تو ہم بچیں گے, اور جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں اس کے کرم اور اس کے فضل سے ہی کرتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم مزید آگے اگلے درس میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.